نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. محفظتین، تفسیر میں کچھ گزارشات پیش کی جا چکی ہیں. سورۃ الفلق، جس میں اللہ رب العزت نے بہت سے شرور سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے، ان شرور میں جادوگروں کا سحر ہے، رات کے فتنے اور شر ہیں، ہر وہ شر ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور پھر خاص طور پہ حاسد کا حسد ہے، نظر بد ہے. اللہ رب العزت نے ان تمام شرور سے اپنی پناہ طلب کرنے کی تلقین فرمائی ہے، حکم دیا ہے، کیونکہ بہرحال یہ فتنے ہیں جو انسانوں کو لاحق ہوتے ہیں. اور باقاعدہ ان کا ایک شر ہے جن سے انسان متاثر ہوتے ہیں، ان کی عبادات میں خلل پڑتا ہے، اور بعض اوقات یہ فتنے انسان کو بہت سے دیگر مصائب اور مشاکل میں مبتلا کر دیتے ہیں. اس لیے ان سورتوں کو بار بار پڑھنا چاہیے، خاص طور پہ وہ مواقع جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی تعلیم اور تلقین موجود ہے، جیسے نمازوں کے بعد یا رات کو سوتے ہوئے، حسد کے تعلق سے ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ ایک بڑا شر ہے, کیونکہ حاسد اپنے محسوب کی کسی نعمت کو دیکھ لے اور صرف اس کے دل میں جلن پیدا ہو جائے اور یہ تمنا اور خواہش پیدا ہو جائے, اس کی یہ نعمت چھن جائے, چلی جائے, تو اس کا اثر ہو سکتا ہے, نعمت چھن سکتی. یہ اتنا بڑا شر ہے کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس شر سے اپنی پناہ پکڑنے کی تلقین فرمائی. جتنے بھی شرور ہیں ان سے بچاؤ کے کچھ اور اسباب بھی ہیں. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے 10 اسباب کا ذکر کیا ہے, جن میں سے پہلا سبب تعوذ ہے, یہ استعاذہ, جس کے لیے یہ صورتیں اتری. قل اعوذ برب الفلق, کہہ دیجئے میں رب الفلق کی پناہ پکڑتا ہوں. یہ تعوذ ایک عبادت ہے, اللہ تعالی کی پناہ پکڑنا اور طلب کرنا. یہ اللہ رب العزت کی رضا کا باعث ہے. ایک بندہ اپنے پروردگار کی طرف لاچار ہو جائے اور ہر شر سے بچاؤ کے لیے اس کی پناہ طلب کرے, تو اس عبادت کے ذریعے بندہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پناہ میں لے آتا ہے. جبکہ ایسے امور, جن امور میں پناہ دینے پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے, ان امور میں غیر اللہ کی پناہ طلب کرنا شرک ہے. تعبد ایک عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے. اب جیسے اندرون سندھ کی بعض جہالتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ لوگ اپنے بڈیروں کو, پیروں کو ایک مخصوص نذرانہ دے کر ان کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کے سارے امور کو سنبھال لیں گے. یہ بڑا بھیانک شرک ہے, اس پر تو صرف اللہ رب العزت قادر ہے. لہذا تعبد, استعاذہ, یہ عمل تسلسل کے ساتھ قائم رہے, یہ صورتیں پڑھتے رہیں, اور تعبد کے لیے بہترین الفاظ وہی جو اللہ نے بیان فرما دی. ان دو صورتوں میں ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا پہلو موجود ہے. پھر دوسرا سبب ان شرور سے بچاؤ کے لیے تقویٰ ہے, اللہ رب العزت کی حدود کی حفاظت ہے, اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی حفاظت ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَن يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, اگر تم صبر کر لو اور تقویٰ اختیار کر لو تو دشمنوں کی کوئی چال, کوئی تدبیر, کوئی مکر تمہیں نقصان نہیں دے سکے گا. اگر صبر کر لو اور تقویٰ اختیار کر لو, یہی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو دی. ان سے پوچھا, الا اعلمک کلمات تنفعک, تجھے کچھ باتیں بتاؤں جن سے تجھے فائدہ ہوگا. پہلی بات یہی ارشاد فرمائی کہ احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک, کہ تم اللہ کی حفاظت کرو, یعنی اس کی حدود کی, اس کے حکم کی، اس کی نہی کی، جو اس کا حکم ہے اسے اپناؤ، جس چیز سے روکا اس سے باب آ جاؤ، یہ ہے حدود اللہ کی حفاظت. تم اللہ کی حدود کے محافظ بن جاؤ، یا خود کا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجد ہو تجاہ کا، تم اللہ رب العزت کی حدود کی حفاظت کرو، ہمیشہ اللہ تعالی کو سامنے پاؤ گے. اللہ رب العزت تمہارے امور کا متولی بن جائے گا. تو یہ تقوی، پرہیزگاری، ورع، اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور ڈرتے رہنے کا انداز یہ ہو، کیفیت یہ ہو کہ کوئی گناہ سامنے آئے تو اللہ کا ڈر اس گناہ کے راستے میں آڑ بن جائے، دیوار بن جائے، اتنی بڑی دیوار کہ بندہ اس دیوار کو پھلا ہی نہ سکے، اس گناہ تک پہنچ ہی نہ سکے. اور تیسری چیز صبر، جس کا اس آیت میں ذکر ہے کہ تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، دشمن کی کوئی چال اور کوئی مکر تمہیں نقصان نہیں دے سکے. صبر کا معنی یہ ہے کہ کوئی تکلیف لاحق ہو تو کسی غیر شرعی امر کا ارتکاب نہ کرو، کہ مجھے فلاں درگاہ پہ لے جاؤ، میرے لیے فلاں جگہ سے تعویذ لے کر آؤ، یہ سارے غیر شرعی امور ہیں، ان سے بچو. اور صبر کا معنی یہ بھی ہے کہ اپنے اس دکھ کا، اپنی اس تکلیف کا اظہار بھی نہ کرو ہر ایک سے. کیونکہ باہر کہہ کی تکلیف اللہ کے امر سے آتی، اسباب کچھ بھی ہو، اس کے عدل کچھ بھی ہو، لیکن تکلیف اللہ کے امر سے آتی. اور اگر ہر ایک سے اظہار کرو گے تو یہ اللہ کی شکایتیں لگانا ہے، اللہ کا شکوہ کرنا ہے. وَإِلَيْهِ الْمُشْتَقَى، شکوہ اللہ سے کرو، اس تکلیف کا ادالہ اللہ سے طلب کرو. یہ بھی صبر ہے کہ تکلیف کے لاحق ہونے پر کسی غیر شرعی امر کا ارتکاب نہ کرو. اور لوگوں سے اللہ کے شکوے نہ کرو اپنی تکلیف کا اظہار کر کر کے. تو یہ تیسرا جو حصار ہے وہ صبر کا ہے. بندہ اسے تھامے رکھے. اس کے بعد توکل، جسے توکل کا فہم حاصل ہو جائے اسے توحید کا ایک بڑا اہم شعبہ مل گیا. تو من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. لو توکلتم علی ربکم حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اگر تم اپنے رب پر کما حق ہو توکل کر لو تو اللہ تمہیں بیٹھے بیٹھے روزی دے سکتا ہے جیسے پرندے کو دیتا ہے، جس کے پاس کوئی ہنر نہیں، کوئی مقاصد نہیں، کوئی انویسٹمنٹ نہیں، صبح کو گھر سے نکلتا ہے خالی پیٹ ہوتا ہے، رات کو لوٹتا ہے پیٹ بھرا ہوتا ہے. جو اللہ پر توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی. یہ بہت بڑی بشارت ہے, اللہ کافی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جو اللہ پر توکل کر لے اس کے لیے یہ اجر ہے اور یہ ثواب ہے. توکل اتنی زبردست عبادت ہے کہ جو بندہ کما حقہ توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. جب اللہ کافی ہو جائے, اس کی کفایت حاصل ہو جائے, تو پھر کوئی پرواہ باقی رہ جاتی. تو کما حقہ توکل کرنا, یہ بھی شرور کو دفع کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا, آپ نے کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمیں اللہ کافی ہے, وہ بہترین وکیل ہے, بہترین کارساز ہے. پھر اللہ رب العزت نے کس طرح آگ کو ٹھنڈا کیا, ایسی آگ تاریخ میں دیکھی نہیں گئی. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا ابراہیم, ایک بال تک نہیں جلا. یہ توکل ہے. اللہ رب العزت نعم الوکیل ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے شرور کو ٹالتا ہے, مصائب کا ازالہ فرماتا ہے. اور توکل بذات خود عقیدہ توحید کی بڑی مضبوط کڑی ہے. توکل کا معنی اپنے سارے امور اللہ کے سپرد کر دیتے. توکل کیسے ٹوٹتا ہے؟ کہ بندہ کسی غیر شرعی امر کا ارتکاب کرے, اسے اگر معلوم ہو کہ میری روزی کا مسبب اللہ رب العزت ہے, کیا وہ سودی کاروبار کر سکتا ہے؟ وہ جوا کھیل سکتا ہے؟ وہ کسی حرام مقصد کو اختیار کر سکتا ہے؟ ہر کس نے ان حرام امور کا ارتکاب توکل کے منافی, کہ بندہ اللہ رب العزت کی حدود کو اپنے ہاتھ میں رکھے. اور جو اسباب شریعت نے مباح قرار دیے ہیں انہیں اختیار کرے. ایک بندہ اگر بیمار ہو وہ دوا کر سکتا ہے, یہ نہ کہے کہ میں دوائی نہیں کھاتا توکل کرتا ہوں, یہ توکل نہیں. اپنی گاڑی لاک نہ کرے, کھلی چھوڑ دے, میں توکل کرتا ہوں, یہ توکل نہیں. یہ عقل و توکل, جو اسباب خالق کائنات نے دیے ہیں انہیں بروئے کار لا کر توکل کرو. اپنی اونٹنی کا پاؤں باندھو, باندھنے کے بعد توکل کرو. یہ شرعی اسباب کو اختیار کرنا اور غیر شرعی اسباب سے بچنا, یہ توکل. ایک بندہ اپنے دل سے حقیقت توکل کو سمجھے اور اس پہ عمل پیرا ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ ان فتنوں کو ٹالے گا, شرور کو ٹالے گا. پھر اس کے عقیدے میں نکھار آئے گا. پانچویں چیز, ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا. اتنی عظیم شان نعمت ہے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ تکلیفیں ٹلتی ہیں, اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. جس ذات کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو تو شمار نہیں کر سکتے. بے شمار نعمتیں, یہ سمندر خشک ہو جائے, کلمے گس جائیں, لکھنے والے ختم ہو جائیں, اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی. اسی ذات کا فرمان ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے اور دوں گے. یعنی شکر نہ صرف یہ کہ تکلیفوں کو ٹالتا ہے بلکہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے. حاسدوں کے حسد ٹل جاتے ہیں, شرور کا ازالہ ہو جاتا ہے,
اور نعمتیں اور بڑھ جاتی. لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو گے تمہیں اور دوں گی, اور خزانے بھر دوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. شکر کا معنی یہ ہے کہ نمبر ایک, جو بھی نعمتیں ہیں انہیں منسوب کر دو خالق حقیقی کی طرف, اللہ رب العزت کی طرف, اللہ کی نعمتوں. ان نعمتوں کے عطا ہونے میں کسی غیر کا کوئی کردار نہیں, یہ سارا اللہ رب العزت کی عطا ہے. یاد رکھو, کسی ایک نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا کفر. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حدیبیہ کے سفر میں آپ نے فرمایا تھا کہ رات کی بارش نے بعض بندوں کو مومن کر دیا اور بعض کو کافر کر دیا. ایک ہی بارش برسی اور اس بارش نے بعض بندوں کو مومن کر دیا, ان کے ایمان کو نکھار دیا, ان کی توحید میں بہار آ گئی, اور کچھ بندے اسی بارش سے کافر ہو گئے. فرمایا کہ اما من قال مطرنا بفضل اللہ فهو مؤمن بی, جس شخص نے بارش کو دیکھ کر کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کی عطا ہے, یہ اللہ کی دین ہے, اس کا ایمان نکھر گیا, اس کا ایمان تازہ ہو گیا, اس کا ایمان بڑھ گیا. اور جس شخص نے کہا کہ مجرنا بنوئی قضا, یہ فلاں ستارے کی تاثیر, نچھتر کی تاثیر, یہ فلاں بزرگوں کی دین. فرمایا اس ایک جملے سے, ایک کلمے سے وہ باقی کفر میں داخل ہو. تو شکر بذات خود عقیدہ توحید کا نکھار ہے. اللہ کا شکر ادا کرے جس کا پہلا بینا یہ ہے کہ ان تمام نعمتوں کو خالق کائنات کی طرف منسوب کر دے. یہ اللہ کی عطا, یہ اس کی دین, اور کوئی نہیں دے سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے اللہ, اگر تو دینے کا فیصلہ فرما لے تو کوئی طاقت روک نہیں سکتی, اور اگر تو نہ دینے کا فیصلہ فرما لے تو کوئی طاقت دے نہیں سکتی. یہ عطا اور دین صرف تیری ہے, یہ تیرے اختیار میں, تیرے امر سے. تو ہر چیز کا خالق ہے, اور تیرے امر سے ہر چیز ملتی ہے یا نہیں ملتی. پھر شکر کا دوسرا دینا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور سرگرم ہو جائے. یاد رکھو, رزق کو ختم کرنے والی جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہے. گناہوں سے رزق کم ہوتا ہے, تکلیفیں آتی, پریشانیاں آتی, جبکہ اگر اللہ رب العزت رزق دیتا ہے اور دیتا ہے تو اللہ کی اطاعت میں اور سرگرم ہو جائے. فلا یعصى, حق شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور شدت سے شروع کر دی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے, تو اللہ تعالیٰ اور عطا فرماتا جائے گا, اور نوازتا جائے گا, رزق میں اور اضافہ ہوگا. یہ شکر کے مراحل, عقیدت و عمل وہ شکر پر قائم ہو جائے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کرتے ہمیں دیکھ کے ترس آتے, پاؤں سوج جاتے, اتنا کھڑا ہو, اتنا قیام کرتے, اور آنکھوں سے جاگنے کے آثار, تھکاوٹ کے آثار ہمیں دکھائی دیتے. ہم نبی علیہ السلام سے پوچھتے بھی کہ آپ تو مغفور ہیں, اللہ رب العزت نے قدم قدم کو جنت کی بشارتیں دے رکھی, اگلے پیچھے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے, پھر آپ اتنا کیوں جاگتے, اتنی عبادت کیوں کرتے؟ فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ شکر ادا کرنے کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے, مزید اطاعت کی جائے. بندہ اپنا محاسبہ کرے, اگر کسی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے چھوڑنے کا عزم کرے, اللہ اور برکت دے گا. یہ شکر, یہ بھی عقیدہ توحید کی اساس ہے, اور یہ بھی عمل کی ایک مضبوط اساس ہے. ہر حال میں اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر کرے، شکر کے لائق بھی وہی ہے اور تعریف کے لائق بھی وہی ہے. شکر وہ تعریف ہے جو نعمت کے مقابلے میں ہو. اللہ نے اولاد کی نعمت دی، کاروبار دیا، اس پر شکر کرنا یہ شکر. اور تعریف وہ تعریف ہے جو ہر حال میں اللہ کے لیے کچھ ملے یا نہ ملے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے پھر بھی وہ تعریف کا مستحق ہے، عطا نہ فرمائے پھر بھی وہ تعریف کا مستحق ہے، آسودگی دے پھر بھی اس کی تعریف ہے، اور اگر کوئی تکلیف دے، رنج دے، دکھ اور درد دے پھر بھی اس کی تعریف ہے. ایسا عقیدہ بنتا ہے. ایسے عقیدے پر اللہ رب العزت اگر دنیا میں امتحان لیتا بھی ہے تو آخرت میں نواز دیتا ہے. جیسے فرشتے ایک بچے کی روح قبض کرتے، اللہ کے پاس لے جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو چھین لیا، میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھین لیا، میرے بندے کو رلاتا اور پریشان چھوڑ کر آ گئے. فرشتے کہہ دیا اللہ تیرا امر تھا، ہم نے ایسا ہی کیا. اللہ پوچھتا کہ میرے بندے کا موقف کیا، میرا بندہ کیا کر رہا ہے، اس کی زبان پہ کیا لکھا. فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تیری تعریف کر رہے ہیں، وہ تیری رضا پر راضی ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی وبیلا نہیں، کوئی نوحہ نہیں. اللہ بڑا راضی ہوتا ہے، تکلیف تو پہنچ ہی چکی. اللہ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کا ایک عالی شان محل تعمیر کر دو بیت الحمد کے اندر، قیامت کے جنت میں ایک ایریا ہوگا بیت الحمد کے نام سے، اس میں ان لوگوں کے محلات ہوں گے تعمیر شدہ جو تکلیفیں پہنچنے کے باوجود اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. یہ شکر بھی پریشانی اور شرور کے ازالے کا ایک باعث ہے. لیکن شکر کے مقام کو سمجھو، ایک یہ کہ نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، اور یہ عقیدہ بنا لینا کہ کوئی غیر اللہ کوئی چیز دینے پر قادر نہیں، کوئی گنج بخش نہیں اور کوئی داتا نہیں، صرف اللہ رب العزت ہے خزانے دینے والا، روزی دینے والا. اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت میں اور سرگرم ہو جائے. پھر صدقے کا ذکر آتا ہے حدیثوں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تکلیفوں کو ٹالتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، عمر لمبی ہوتی. داو مرضاکم بالصدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے، صدقہ دے کے مریضوں کا علاج کرو. یہ صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے بیماروں کو صحت دے دے گا. پھر نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث جو ایک صحابی سے مروی، جنہیں صدقہ بڑا محبوب تھا، صدقہ خوب دیتے اور اپنے ہاتھوں سے دیتے، حتیٰ کہ آخری عمر میں نابینے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے. پھر صدقہ دینے کا طریقہ یہ بنایا کہ جس کمرے میں رہتے تھے اس کمرے سے گھر کے باہر کے دروازے پر رسی باندھ لی، کسی سائل کی آواز سنتے تو کھجوریں ہاتھ میں لے کر رسی کے سہارے اس رسی کو پکڑ کر باہر کے دروازے تک آتے اور سائل کو صدقہ دیتے. گھر والے کہتے بھی کہ اس سے آپ کو تکلیف ہوتی، اٹھ کے جانا پڑتا ہے، پھر دکھائی نہیں دیتا، بعض اوقات ٹھوکر بھی لگ سکتی ہے، تو آپ کا یہ کام ہم کر دیا کریں گے. فرمایا کہ نہیں، یہ کام میں ہی کروں گا، کیونکہ میں نے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث سنی کہ مناورت الصدقہ تھی تدفو میتت السوء، کہ اپنے ہاتھ سے سائل کو صدقہ دینا بری موت کو ٹال دیتا، بری موت سے بچاتا. میں نے پیغمبر اسلام کی حدیث سنی، یہ میں اپنے ہاتھ سے ہی دوں. صدقہ ایک عظیم شان امر ہے جس سے مشاکل چلتی ہیں اور تکلیفوں کا ازالہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو بندے تکلیف کے درپے ہوتے ہیں آپ